إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. قابل قدر سامعین حضرات اور بالخصوص ہمارے ڈیفنس کے ساتھی، اپنی بات کا آغاز اس ماہ مبارک کی مناسبت سے امام مالک رحمہ اللہ کے قول سے کرتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ امام دار الحجرہ کے لقب سے معروف ہیں، دار الحجرہ کے امام. دار الحجرت مدینہ منورہ ہے، اور یہ مدینہ منورہ کے بہت بڑے محدث تھے، امام تھے. ان کا ایک قول ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسفینہ نوح من راکبہ نجا ومن تخلف عنہا ہلاک، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر دور میں اور ہر زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر دور میں اور ہر زمانے میں نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. یعنی جو حیثیت اپنے دور میں نوح علیہ السلام کی کشتی کی تھی، وہی حیثیت ہر جگہ کے لیے اور ہر زمانے کے لیے قیامت تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی کی حیثیت کیا تھی؟ جب یہ کشتی تیار ہو گئی تو نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں لوگوں کو سوار ہونے کی دعوت دی. جو لوگ ایمان لا چکے تھے وہ سوار ہوئے، حتیٰ کہ جو اس دور میں جانور تھے وہ تک سوار ہو گئے، انہیں بھی سوار کر لیا گیا، لیکن جو لوگ نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے سوار ہونے سے انکار کر دیا. نوح علیہ السلام ان کو ڈراتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب پانی کی شکل میں آنے والا ہے اور پانی طوفان بن کر تمہیں نیست و نابود کر دے گا. انہوں نے کہا کہ یہاں پانی کہاں آئے گا اور تمہاری کشتی کہاں چلے گی، یہاں تو پانی ہی نہیں. بہت سمجھایا کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اس کی وعید ہے تم پر مسلط ہونے والی، لیکن قوم نے ماننے سے انکار کر دی. حتیٰ کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے، یا بنی ارکب معنا، کہ بیٹا تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا، یہ قوم برباد ہونے والی ہے، ان میں شامل مت ہو. بیٹے نے کہا کہ میں اس کشتی پر سوار نہیں ہو سکتا. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ بلند و بالا پہاڑ اور چوٹیاں، ان تک بھلا پانی پہنچ سکتا ہے؟ فرمایا کہ آج اللہ کے امر سے بچانے والی کوئی چیز نہیں. بس یہ بات جاری تھی، پانی آ گیا اور طوفان ایک موج بن کر باپ اور بیٹے کے مابین حائل ہو گیا، کشتی روانہ ہو گئی اور یہ قوم بربادی کے منہ میں پہنچ گئی. حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تک غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا. یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی حیثیت اور اہمیت ہے. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے. انبیاء میں سب سے زیادہ طویل عمر نوح علیہ السلام کی، کتنا اس قوم کی خیر خواہی کی، کس قدر سمجھایا، لیکن قوم نے سمجھنے سے انکار کر دی. اب یہ کشتی فیصلہ کن تھی، جو اس میں سوار ہو گیا چاہے وہ جانور وہ نجات پا گیا، اور جو اس میں سوار نہیں ہوا چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو وہ برباد ہے، غرق ہے. یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی حیثیت ہے. نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ خیر خواہی سے اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں. آپ کا فرمان ہے کہ انما انا لکم بمنزلت الوالد، میں تم سب کے لیے تمہارے والد کے مقام پر، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو ہر سیاہ و سفید سے آگاہ کرتے، میں بھی تمہیں آگاہ کرتا ہوں، جنت کا ہر راستہ بتاتا ہوں اور جہنم کے ہر راستے سے ڈراتا ہوں، ایک باپ کی طرح. فرمایا کہ میری تمہاری مثال ایسے شخص کی ہے جو آگ جلاتا ہے، آگ جل جاتی ہے اور پروانے اس آگ میں کودنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ شخص بڑی خیر خواہی سے آگ پر کھڑا ہے اور پروانوں کو ہٹا رہا ہے کہ کوئی پروانہ جل نہ جائے، بڑا اس کے دل میں درد ہے. انی لآخذ بحجرتکم عن النار وانتم تقحمون فیہا، میں بھی اسی طرح کھڑا ہوں، جہنم کا علاؤ روشن ہے، جہنم جل رہی ہے، تیار ہو چکی ہے اور تم لوگ اس میں کودنے کی کوشش کر رہے اور میں تمہیں پروانوں کی طرح ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں, تمہاری پشتوں سے پکڑ کر تم کو جہنم سے کھینچ رہا ہوں. یہ درد اور اخلاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو کیا دیا؟ قرآن و حدیث. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کتاب و سنت کی تعلیم دینا یہ پیغمبر علیہ السلام کا وظیفہ ہے, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. کتنی درد مندی کے ساتھ اور کتنے اخلاص کے ساتھ اور ایک تڑف کے ساتھ اپنی سنت کی تعلیم لوگوں کو دی. اب جو اہمیت اور حیثیت نوح علیہ السلام کے سفینے کی تھی اس دور میں, وہ حیثیت آج نبی علیہ السلام کی سنت کی ہر زمانے کے لیے, ہر دور کے لیے, ہر شخصیت کے لیے, ہر قوم اور طبقے کے لیے. اس کشتی میں جو سوار ہوا وہ جانور کیوں نہ ہو, وہ نجات پا گیا. جو سوار نہیں ہو سکا وہ نوح پیغمبر کا بیٹا کیوں نہ ہو, وہ ڈوب گیا, برباد ہو گیا, ہلاک ہو گیا. اور یہی مقام پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا ہے, جو اس سنت پر سوار ہو گیا یعنی اسے قبول کر لیا, اسے اپنا لیا دل و جان کی گہرائیوں سے, وہ نجات پا گیا دنیا میں بھی, کل قبر میں مرنے کے بعد, اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. اور جو شخص نبی علیہ السلام کی سنت پر سوار نہیں ہوا یعنی سنت کو قبول نہیں کیا, وہ قطعاً کامیاب نہیں ہو سکے گا, وہ نامراد ہے اور بربادی کے دھانے پر کھڑا ہے, تباہی اور بربادی اس کا مقدر, وہ نیست و نابود ہوگا. کیسے کیسے نقصانات کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا, ایک عذاب بڑا بھیانک ہے, ہم اسے سمجھتے نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید عذاب وہ ہے جس سے جسم کی موت آ جائے, کہ انسان نقصانات میں گھر جائے, شاید یہ عذاب ہے. نہیں, ایک عذاب اور ہے, چاہے جسم توانا ہو, تنو مند ہو, صحت مند ہو, کوئی مرض نہ ہو, لیکن اللہ رب العزت کسی انسان کی روح کو, اس کے قلب کو بیمار کر دے, جسمانی اعتبار سے وہ صحت مند ہو, پہلوان ہو, اور مالی اعتبار سے وہ دنیا کا مالدار ترین انسان ہو, مگر دین کے نزدیک بدبخت ترین انسان ہے. اگر وہ روحانی مریض ہے, اگر مرض اس کے دل میں, روحانی مرض کیا ہے؟ اللہ رب العزت کسی انسان کے دل کو نیکی قبول نہ کرنے دے, نیکیاں سامنے آ رہی ہیں وہ قبول نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ مہر لگا دے, آڑ بن جائے, رکاوٹ بن جائے. یہ بڑا عذاب ہے, میرے نزدیک دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے اور بندہ وہ نیکی کرے, پھر اس نیکی کا سب سے بڑا ثواب کیا ہے؟ ثواب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق دے دے, یہ نیکی کا ثواب ہے, سب سے بڑا ثواب. اور گناہ, کسی پر گناہ کھل جائے, اس گناہ کی سب سے بھیانک سزا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بعد دوسرے گناہ کا راستہ کھول دے اور اس کی توفیق دے. اسے ہم عذاب نہیں سمجھتے. کچھ لوگ گناہوں کے ایسے عادی بن جاتے ہیں کہ گناہ ان کی طبیعت اور فطرت بن جاتی, جبلت بن جاتی, وہ گناہوں پر اتراتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت کا یہ بڑا بھیانک عذاب ہے. یہ دل کا جو مرض ہے یہ سب سے بڑا عذاب ہے, چاہے انسان مالی اعتبار سے کچھ بھی ہو, اس کی صحت بڑے اعلی پائے کی ہو, اور یہ روحانی مرض کیا ہے, دل کا مرض کیا ہے, اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل کو بند کر دے اور اس کو نیکی کی توفیق نہ دے, مہر لگا دے. یہ مہر کب لگتی, یہ دل بند کب ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے؟ اس میں صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کردار ہے. جو سنت کی اتباع کرتے جاتے ہیں انہیں اللہ تعالی بصیرت, نور اور شرع صدر عطا فرماتے ہیں. اور جن کے دلوں میں سنت سے انقباض ہے, تنگی ہے, اللہ تعالی بالآخر ان کے دلوں کو مہر لگا کے بند کر دیتا. پھر اس مہر کو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی. پھر اس کو نیکی کی دعوت ملے گی, سنتیں اس کے سامنے آئیں گی, وہ قبول نہیں کرے گی. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وانہ الیہ تحشرون. بہت بڑی دھمکی ہے آپ, اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول کی دعوت جب بھی تمہارے پاس پہنچے, یہ کوئی دعوت کا کارڈ نہیں آئے گا تمہارے پاس جیسے شادی کارڈ آتے ہیں. دعوت آ چکی, قرآن رکھ دے. اللہ کی دعوت کیا ہے؟ قرآن. رسول کی دعوت کیا ہے؟ رسول کی سنت. جب بھی قرآن پاک کی کوئی نصیحت, کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے, یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے, آپ کی حدیث آ جائے, تو تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے, تمہارا اعتقاد و عمل کیا ہونا چاہیے, اس کو قبول کر لو ایک بات, اور دوسرا فوراً قبول کر لو ٹالے بغیر, تاخیر کے بغیر, فوراً قبول کر لو. ان قرآن کہتا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, کہ جو ہی یہ دعوت تم تک پہنچے فوراً مان لو. کوئی تمہارا بھائی تمہیں کتابیں کھول کر دکھا رہا کہ یہ صحیح بخاری ہے, یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, پڑھ لی, اب اس کو فوراً قبول کر لو. سمعنا واطعنا, ایک مومن کے ایمان کی شان, ہم نے سنا اور قبول کر لی, اطاعت کر لی. اور سمعنا وعصینا, یہ مومن کی شان نہیں کہ سن تو لیا مگر نافرمان ہے, نہیں مانیں گے, نہیں قبول کریں گے. حدیث آپ دکھا رہے, ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا, ہماری برادری میں ایسا نہیں ہوتا, ہمارے باپ دادا ایسا نہیں کرتے, ہمارے مولوی صاحب کی یہ تعلیم نہیں. یہ باتیں کون انسان کرتا ہے جس کے دل پر مہر لگی ہے؟ ورنہ پیارا پیغمبر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, اور بات ان کی اپنی نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, ہمارا پیغمبر اپنی خواہش سے کبھی بات نہیں کرتا, اس کا ہر فرمان وحی الہی. بات کہاں سے کہاں پہنچ رہی, تو اس کو قبول نہیں کرتا. اس قسم کی باتیں اس امر کا غماز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دل کو بند کر دیا. مطلب نبی کی بات کو کون نہیں مانے گا؟ تو یہ بڑا بھیانک عذاب ہے. اللہ اور اس کا رسول جب بھی تمہیں بلائیں, جب بھی بلائیں, کچھ بھی حالت ہو, کچھ بھی حالت ہو, کیا حالت ہو سکتی؟ انسان سو رہے, کھا رہے. میں ایک حالت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نبی علیہ السلام کے صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے, نماز اپنے رب کے سامنے کھڑے, مناجات ہو رہی, راز و نیاز ہو رہے, اور نبی علیہ السلام نے ابی بن کعب کو بلا لیا, ابی میرے پاس آؤ. ابئی کا امتحان شروع ہو گیا, میں تو نماز میں ہوں, نبی علیہ السلام بلا رہے ہیں, جلدی سے نماز پڑھی, سلام پھیرا اور خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے. جی یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا. فرمایا کہ ما مناک ان تأتینی اذ دعوتک, جب بلایا تھا تب کیوں نہ آئے, جب میری آواز تمہارے کانوں میں پہنچی اس وقت کیوں نہیں آئے, فوراً کیوں نہیں آئے, یہ دیر کیوں کر دی؟ عرض کیا کن تو اصلی, نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا الم تسمع قول اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ یہی فرمان, استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں جب بھی بلائیں فوراً لبیک کرو, فوراً قبول کرو, اطاعت کرو فوراً, کسی تاخیر کے بغیر. اس سے بڑی اور اہم مصروفیت اور کیا ہو سکتی؟ نماز سے بڑھ کر مصروفیت کیا ہو سکتی؟ یعنی نبی علیہ السلام کا فرمان, آپ کا آرڈر, اس کی حیثیت یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو تو نماز توڑ کر اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ. اور یہ مقام صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کسی کا نہیں. آپ اگر نماز میں ہو اور پوری دنیا آپ کو بلائے, ان کے بلانے پر نماز توڑنا جائز ہوگا؟ نہیں. یہ صرف ایک ہی بھائی کا لال, نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے آپ سمجھیں اور اس مقام کا تعین کریں کہ نبی علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے اور آپ کے فرمان کی حیثیت کیا ہے. اور ساتھ ہی کیا فرمایا, اذا دعاکم لما یحییکم, اللہ اور اس کے رسول کی دعوت جو ہے, ان کی جو پکار ہے, جو ان کا فرمان ہے, وہ یحییکم ہے, وہ تمہاری حیات ہے, تمہاری زندگی. یہ فرمان تمہیں موت سے نکالنے والا ہے اور تمہیں حیات جاویدان بخشنے والے. یہ حیات طیبہ کی زمانت, گویا فائدہ تمہارا اپنا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا فرمان جو ہے وہ یحییکم, وہ تم کو زندہ کر دے, اور کل قیامت کا دن ہوگا, ابدی زندگی, پسندیدہ جنت کی عیش. یہ فائدہ اس دعوت کا,
دو باتیں ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کا آرڈر ہو، اور آرڈر بھی ایسا جو تمہاری حیات طیبہ کی ضمانت ہے، اور پھر اس کو قبول نہ کرو. اسے معطل کر دو، تاخیری حربے تلاش کرو، بہانہ سازی کرو، تاویلیں کرو، اس فرمان کو ٹالنے کی کوشش کرو، یا پھر ڈٹائی سے کہہ دو کہ یہ تمہارے ہاں ہے، ہمارے ہاں نہیں. ہماری برادری میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارا قوم ایسا نہیں کرتا. یہ دو باتیں کتنی اہم، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان. اللہ تعالیٰ تمہارا خالق اور مالک، رسول رحمت للعالمین جن کا پیغام، اور ان کے فرمان میں تمہاری حیات طیبہ ہے، نور ہے، بصیرت ہے، کامیابی ہے. اور پھر تاخیری حربے تلاش کرنا، تاویلیں کر کے ٹالنے کی کوشش کرنا، اس کی سزا کیا ہے؟ آگے دو سزائیں. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالی حائل ہو جائے گا، حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان، بھی ایک سزا ہے. اللہ تعالیٰ کے حائل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے دل کو بند کر دے، آڑ بن جائے، رکاوٹ بن جائے، تمہارے دل میں نیکی داخل نہ ہونے دے. اب دن رات تم قرآن سنتے ہو، حدیثیں سنتے ہو، پڑھتے ہو، قبول نہیں کرتے. اب دنیا کی باتیں آ جائیں، لوگوں کی باتیں آ جائیں، فلاں بزرگ نے فرمایا، فلاں بزرگ نے فرمایا، بڑے شوق سے سنو گے. حدیث آ جائے نہیں، توتے اڑ جاتے. امام اوزاعی کا قول ہے کہ اہل بدعت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے، اذا حدثته بحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الحدیث، کہ اسے کبھی نبی علیہ السلام کی حدیث سناؤ کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، تو اس کے دل میں حدیث کا بغض ہوگا. حدیث کا لفظ سن کر اس کی طبیعت میں انقباض آ جائے، حالانکہ نبی علیہ السلام کا فرمان، نبی علیہ السلام کی سنت. تو بجائے قبول کرنے کے اس کا دل حدیث کے بغض سے بھر جاتا ہے. حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی جو حدیث کے راوی صحابہ، ان کا بغض ٹھان لیتے ہیں اپنے دلوں میں. اس کا قصور کیا ہے؟ کہ وہ اس حدیث کا راوی، یہ اس کا قصور. اس کی مثالیں موجود ہیں. پھر یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ پروردگار کی مہر کہ اس بندے کے دل کو ایسا بند کر دیا کہ حدیث تو قبول کرنی چاہیے، یہ رد بھی کر رہے ہیں اور اپنے دل میں حدیث کا بغض بٹھا کر بیٹھے ہیں، حدیث کے راوی سے بغض قائم کر کے بیٹھے ہوئے. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ بڑی بھیانک سزائیں، حدیث کا بغض، حدیث کے راوی کا بغض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. جس شخص کے دل میں میرے انصار صحابہ کی محبت ہے تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے، اور جس شخص کے دل میں انصار صحابہ کا بغض ہے یہ اس کے نفاق کی علامت ہے. میرے صحابہ سے محبت کرنے والا مومن ہے، اور ان کا بغض اپنے دل میں رکھنے والا منافق ہے. یعنی کوئی صحابہ کا بغض رکھ سکتا ہے؟ اتنی مقدس جماعت. یہ در حقیقت اس مہر کا نتیجہ ہے. اسے معمولی سزا مت سمجھو. جو انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید عذاب اور فتنہ یہ ہے کہ میں برباد ہو جاؤں، مر جاؤں، میری اولاد برباد ہو جائے، یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے. اس سے بڑا فتنہ یہ فتنہ ہے, یہ عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل کو بند کر دے, دل بند ہو, ایسا بند ہو گیا کہ اطاعت قبول نہیں کرتا, ایسا بند ہو گیا کہ حدیث کا نام آئے تو اس کے دل میں نفرت کے جذبات شروع ہو جائے, ایسا بند ہو گیا حدیث سنے حدیث کا بغض دل میں آ جائے, ایسا بند ہو گیا حدیث سنے حدیث کے راوی کا بغض اپنے دل میں قائم کر کے بیٹھے. یہ ایک سزا ہے, اللہ تعالیٰ مہر لگا دے اور دل کو بند کر دے, نیکی کی توفیق دینا دے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. جس دل کو ہم بند کر دیں, مہر لگا دیں, اس انسان کو سمجھانے کے لیے آسمانوں کے فرشتے آ جائیں, زمینوں کے مردے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں اسے وعد کرنے کے لیے, بلکہ دنیا کی ہر شے اسے زبان عطا ہو جائے اور وہ شخص کو سمجھانے چلی جائے. یہ سب مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی مہر کو نہیں توڑ سکے, اللہ ہی توڑے گا, کوئی نہیں توڑ سکے. تو یہ بھیانک سزا کب ملتی؟ جب اللہ اور رسول کے پیغام کے پہنچنے کے باوجود اسے قبول نہ کی جائے, ٹالا جائے اس کو. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے, ایک موقع آ گیا, دوسرا موقع آ گیا, تیسرا موقع آ گیا, اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا. امیر مور کے دور میں ایک شخص چوری کے الزام پکڑا گیا, امیر کے سامنے پیش کیا گیا, فرمایا کہ بتا اور تو نے کہاں کہاں چوری کی, بتا. اس کے دل میں ہیبت ہی علموں میں نہیں تھی, سب اگل دیا اس نے, فلاں چوری کی, فلاں چوری کی, فلاں کی. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے علم ہوا اس نے اور بھی چوریاں کی؟ فرمایا یہ پکڑا گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ پہلے گناہ پر نہیں پکڑتا, وہ غفور الرحیم, ڈھیل دیتا ہے, ایک موقع, دوسرا موقع, تیسرا موقع, پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے. اللہ تعالیٰ یہاں بھی ڈھیل دیتے ہیں, ایک حدیث کو ٹالا, دوسری کو, تیسری کو, ایک سنت کی مخالفت کی, دوسری کی کی, اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے. اب کوئی شخص اگر ایسا ہو جو اللہ کا بڑا ہی مقرب ہے, بڑا ہی مقرب, اس سے اگر کوتاہی ہو جائے نبی علیہ السلام کی سنت کے تعلق سے, اللہ فوراً پکڑتا ہے اس کو سزا دینے کے لیے. اللہ یہ نہیں چاہتا اتنا مقرب بندہ میرے پیغمبر کی سنت کی مخالفت کرے. یہ ڈھیل مجھ جیسوں کو اور آپ کو ملتی, جو اللہ کا بہت ہی مقرب ہو اسے یہ ڈھیل نہیں ملتی. جس کی دلیل صحابہ کرام کا واقعہ, جنگ احد کا, نبی علیہ السلام کے فرمان کی نافرمانی ہو گئی, عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں آپ نے 40 صحابہ کو درے پر کھڑا کیا, واقعہ معروف. حکم کیا تھا؟ اس پر کھڑے رہو تا حکم ثانی. فتح ہو گئی, صحابہ مالک نعمت چن رہے ہیں, ان لوگوں نے ہم بھی جا کے چنتے, کوئی دنیا کی لالچ نہیں تھی. مال غنیمت کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ جو جس نے چن لیا وہ اس کا ہو گیا, نہیں, مال غنیمت جمع ہوتا ہے, اکٹھا ہوتا ہے, پھر امیر اس کو تقسیم کرتے. نافرمانی ہو گئی, امیر نے سمجھایا, عبداللہ بن جبیر نے, لوگوں نے کہا کہ مقصودیت پر غور کرو, فتح ہو چکی, کفار بھاگ چکے ہیں, اب ہم یہاں کیوں کھڑے ہوں, کس کے لیے کھڑے ہوں. درے سے اتر آئے, مشرکین بھاگ رہے ہیں, سر پر دوڑ رہے ہیں. خالد بن ولید اس وقت کفار کے کیمپ میں تھے, تھوڑا سا جھانک کر دیکھا درہ خالی, خلاص رک جاؤ, درہ خالی ہو چکا ہے اور اس وقت مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں, اس درے سے ان پر حملہ کرتے ہیں. اپنی سپاہ کو جمع کیا, منظم کیا اور لے کر درے پر آ گئے, اور باقی مسلمان صحابہ اپنے کام میں مصروف ہیں. اچانک ایسی تیر اندازی کی کہ مسلمان بوکھلا گیا. اس کا نقصان کیا ہوا؟ 70 صحابہ شہید, زخمی سارے ہوئے, اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے. آپ کا دندان مبارک شہید ہوا, آپ کے سر پہ گہری چوٹ آئی, چہرے پر آئی, خون بند نہیں ہو رہا, نڈھال ہو کر ایک کھائی میں گر گئے. یہ سزا کس چیز کی ملی؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑا کہ تم نے میرے پیغمبر کے حکم کی نافرمانی کی, مخالفت کی, کیوں نیچے اترے؟ یہ سزا فوری کیوں ملی؟ اس لیے کہ صحابہ اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب ہیں, بڑے مقرب. تو جو اس قدر اللہ کا قرب حاصل کر لے, اس سے اگر نافرمانی ہو نبی علیہ السلام کی, کسی سنت کی, تو اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے. لیکن مجھ جیسا اسے ڈھیل ملتی. تو آؤ ہم آج ہی عزم کریں کہ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے, ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے, ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے, کس تعلق سے؟ پیغمبر اسلام کی سنت کے تعلق سے, کہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم تک پہنچے اسے فوراً قبول کر لیں, کسی تاخیر کے بغیر, کسی تعمیل اور کسی بہانے کے بغیر. اس سنت کا تعلق لباس سے ہو, جسم سے ہو, چہرے سے ہو, عبادات سے ہو, معاملات سے ہو, خرید و فروخت سے ہو, تجارت سے ہو, اخلاقیات سے ہو, معیشت سے, معاشرت سے, سیاست سے, اسے فوراً قبول کر. یہ ایمان کی شان. جس شخص میں یہ عقیدے اور عمل کا حسن پیدا ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا مقرب ہے, بڑا محبوب ہے. اور یہ بات معلوم ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک ہی اسٹیج ہے, یہی سنت کی اتباع, فوری اتباع. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر اللہ کی محبت چاہیے تو میری اتباع کرو. اس کا ثمرہ کیا ہے؟ دو ثمرے. یحببکم اللہ, اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا, یغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا. اور یہ بات معلوم ہے کہ جنت کا حصول ان دو چیزوں پر قائم ہے. جب تک اللہ کی محبت نہ ہو جنت نہیں مل سکتی, اور دوسرا جب تک ایک بندے کے سارے گناہ معاف نہ کر دیے جائیں, وہ گناہوں سے پاک صاف نہ ہو جائے, اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. جنت میں کون داخل ہوگا؟ جو گناہوں سے پاک صاف ہو جائے. قد افلح من تزکا, وہ فلاح پا گیا جو پاک ہو گیا, صاف ہو گیا. ایک گناہ بھی اگر ساتھ لگا ہوا ہے جنت نہیں ملی. آدم علیہ السلام سے ایک معصیت ہوئی, جنت سے نکال دیے گئے. یہ دو متضاد چیزیں ہیں, جہاں پر جنت ہے وہاں گناہ نہیں, جہاں گناہ ہے وہاں جنت نہیں. اور یہ دونوں ثمرے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کے. میرے پیغمبر کی اتباع کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا, چھپا دے گا, مٹا دے گا. تو کتنے عمدہ ثمرات ہیں پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کے. اگر یہ مخالفت ہوگی اور سنت کو ٹالنے کی کوشش ہوگی تو پھر یہ بھیانک سزا ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا, ایسی آڑ بن جائے گا کہ اس دل کو پھر نیکی کی توفیق نہیں ملے. اور دوسرا عذاب کیا ہے؟ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, کہ تم یہاں ہمیشہ رہنے, ایک وقت آئے گا اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے, جمع کیے جاؤ گے, پھر تمہیں وہاں سے جو وعیدیں حاصل ہوں گی, جو سزائیں ملیں گی, وہ ناقابل برداشت ہوں گی. یہ بھی ایک دھمکی وعید ہے کہ تم نے پلٹ کر اللہ کی طرف جائے, جمع کر کے اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے, وہ ان سارے اعمال کا حساب لے گا اور وہ دن جزا اور سزا کا دن. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ, جیسا عذاب اس دن وہ دے گا ویسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا, جیسی پکڑ اللہ کی ہوگی ویسی پکڑ کوئی نہیں پکڑ سکتا. تو ان سارے عذابوں کا اور فتنوں کا شاخصانہ کیا ہے, اساس اور بنیاد کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی ذات. کوئی حدیث کوئی سنت پہنچے اسے فوراً قبول کر, فوراً قبول کر. ابن قیم رحمہ اللہ ایک شخص سے باتیں کر رہے تھے اور اس کا مزاج حدیث کے تعلق سے عجیب سا تھا. اس سے پوچھتے ہیں کہ بالفرض اگر تم نبی علیہ السلام کے دور میں ہوتے اور تم نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوتے اور نبی علیہ السلام تمہیں کوئی حکم دیتے تو پھر قبول نہ کرتے, یہ کہتے کہ میں پہلے اپنے بڑوں سے پوچھ کر آتا ہوں, اپنے بزرگوں سے پوچھتا ہوں پھر مانوں گا؟ اگر نبی علیہ السلام سامنے ہوتے یہی کرتے؟ کہتا حاشا وکاللہ نہیں. فرمایا پھر پیغمبر اسلام کے فرمان میں کیا فرق ہے؟ جو فرمان تم سامنے بیٹھ کر سنو اور جو فرمان تم تک اللہ کے پیغمبر کی وفات کے بعد پہنچے, کیا فرق ہے؟ فرمان تو ایک ہی زبان سے نکلا ہے, ترجمانی تو ایک ہی زبان کی ہے, یہ فرق کیوں ہے؟ اللہ کے بندو یہ معاملہ بڑا ثقیل ہے, یہ سزا بڑی بھیانک ہے. کسی کے دل کو گھیر لیا جائے, مہر لگا کے بند کر دیا جائے. اس لیے ایک مقام پر فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, جو لوگ اللہ کے پیارے پیغمبر کے کسی امر کی مخالفت کرتے ہیں, کسی امر کی, ان کے لیے دو سزائیں, دو سزائیں. گناہ کا تعین نہیں ہے, یہ دو سزائیں کس گناہ پر ملیں گی اس کا تعین نہیں ہے. یہ دو سزائیں سود خوری کی ہیں, شراب نوشی کی ہیں, یا زنا کے ارتکاب کی ہیں, شرک کی ہیں, بدعت کی ہیں؟ نہیں, معصیت کا تعین نہیں. سزائیں بڑی بھیانک مگر گناہ کا تعین نہیں کہ سزا کس گناہ پر دی جا رہی. ایک عام بات کر دی گئی کہ میرے پیغمبر کے کسی بھی امر کی نافرمانی کرو گے, مخالفت کرو گے, یہ دو سزائیں ملیں. وہ عمر چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, بڑا بھی ہو سکتا ہے, اس کا تعلق عقیدے سے, حکم سے, عمل سے, مستحبات سے ہو سکتا ہے. کسی امر میں مخالفت کرو گے, وہ امر کیا ہے اس کا تعین نہیں. کسی بھی امر میں میرے پیغمبر کی مخالفت کرو گے, یہ دو سزائیں, گناہ کا تعین نہیں. پھر میں اپنے آپ کو جانتا ہوں, آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں. ہم سب سوچیں کہ ہم پیغمبر اسلام کی کس کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں. اب یہ مخالفت کرنے والا امن میں نہیں ہے. وہ ان دو سزاؤں کا کسی وقت بھی نشانہ بن سکتا ہے. سزائیں کیا ہیں؟ ان تصیبہم فتنہ, انہیں کوئی فتنہ لپیٹے میں لے لے, کوئی فتنہ لپیٹ لے ان کو. فتنہ کیا ہے؟ اہل کا فتنہ, مال کا فتنہ, جان کا فتنہ. اللہ رب العزت تمہاری تجارتوں کو نیست و نابود کر دے. یہ فتنوں کا دور ہے. اہل و عیال کا صفایا کر دے, تمہاری اپنی جان تلف ہو جائے. سب فتنے. یہ فتنے چھوٹے ہیں. بڑے فتنے کون سے ہیں؟ بڑے فتنے کو حالقہ کہا گیا. بڑا فتنہ وہ ہے جو مونڈ دینے والا ہے. مونڈ دینے والا ہے. لا تحلق الراس ولكن تحلق الدین, سر کو نہیں مونڈتا, دین کو مونڈ دیتا ہے انسان. صبح کو مومن, شام کو کافر, اور شام کو مومن, صبح کو کافر. یہ فتنہ. تمہیں فتنہ اپنی لپیٹ میں لے لے. کس بات پر؟ کوئی تعین نہیں. پیغمبر علیہ السلام کی کسی بھی نافرمانی پر میں بھی سوچوں, میں کہاں کہاں نافرمانی کرتا ہوں. اپنی نماز چیک کروں, اللہ کے پیغمبر کی سنت پر پیش کروں, میری یہ نماز میرے باپ دادے کے طریقے کی ہے یا اللہ کے پیغمبر کی سنت کی ہے؟ اللہ کی حجت کسی باپ اور دادے سے پوری نہیں ہوتی, اللہ کی حجت اللہ کے نبی سے پوری ہوتی. سوچوں کہاں کہاں مخالفت ہو رہی, اور پھر یہ طے کر لوں کہ میں فتنے کے لپیٹے میں ہوں. یہ فتنہ کسی وقت بھی مجھ پر حملہ کر سکتا ہے. دنیا پر کر دے, دین پر کر دے, اہل پر کر دے, جان پر کر دے, مال پہ کر دے. اللہ تعالیٰ مستقل بیماری مسلط کر دے. یہ فتنے. امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے, یا فتنہ شرک بھی ہو سکتا ہے. یہ سب سے بڑا فتنہ. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی کسی امر کی مخالفت, اس کی سزا یہ مل سکتی ہے کہ بندہ مبتلا شرک ہو جائے. اور یہ بات شاید انہوں نے مسند احمد کی ایک حدیث کی روشنی میں کی. ابی بن حاتم رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے, عیسائی تھے, اسلام قبول کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ توبہ کی تلاوت کر رہے تھے. یہ آیت آپ نے تلاوت کی, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابهم من دون اللہ. یہودیوں نے, عیسائیوں نے اپنے مولویوں کو, اپنے راہبوں کو اپنا رب بنا لیا, رب مان لیا ان کو اللہ کے سوا. ابی بن حاتم یہاں خاموش نہ رہ سکے. کہا کہ ماں بدنا, ہم میں سے کسی نے کبھی اپنے مولوی کی عبادت نہیں کی. تو یہ قرآن نے کیا کہہ دیا کہ ہم نے ان کو رب بنا لیا, ہم نے کبھی ان کی عبادت نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, الستم تستحلون ما حل لکم وتحرمون ما حرموا علیکم. حدی, تمہارے مولویوں نے, بزرگوں نے جس چیز کو حلال کہا اسے تم نے حلال نہیں مانا, جس چیز کو حرام کہا اسے تم نے حرام نہیں مانا. اللہ تعالیٰ کی وحی سے صرف نظر کر کے ان کے حلال کو حلال مانا اور ان کے حرام کو حرام مانا, یہ نہیں ہوا. عرض کیا کہ یہ تو ہوا. فرمایا کہ فتلک عبادتہم, یہی تو ان کی عبادت ہے. پھر شرک ہوا یا نہ ہوا؟ فتنہ. میرے پیغمبر کے کسی امر کی نافرمانی کرو گے, مبتلا فتنہ ہو سکتا ہے, اور فتنہ شرک بھی ہو سکتا ہے. اور بتاؤ, ایک مشرک انسان کے لیے معافی ہے؟ وَمَاهُمْ بِخَارِجِنَ مِنَ النَّارِ، کبھی جہنم سے باہر نکلیں گے وہ، دائمی عذاب. اساس کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے کسی امر کی نافرمانی. اور حدیث میں یہی بات ہے، مسند احمد کی حدیث، بجعل ذلۃ مستغار علی من خالف امری، نبی رحمان فرمان جو میرے کسی امر کی مخالفت کرے اس پر ہمیشہ کی ذلت، ہمیشہ کی ذلت، حقارت، وہ شخص عزت نہیں پا سکے گا. اللہ تعالی لوگوں کے دلوں سے اس کی عزت نکال دے گا، اس کو حقیر کر دے گا، ذلیل کر دے گا. فرد واحد کرتا ہے تو فرد واحد حقیر اور ذلیل ہوگا، اور اگر پوری قوم کرتی ہے تو پوری قوم ذلیل اور حقیر ہوگی. کس بات پر؟ من خالف امری، جو میرے کسی امر کی مخالفت کرے. آج ہم کیوں حقیر ہیں، کیوں ذلیل ہیں؟ اقوام عالم ہم پہ چڑھائی کیے ہوئے ہیں، اقتصادی اعتبار سے کلاش ہے، بچہ بچہ مقروب ہے، کمیشن بیٹھتے ہیں کہ پاکستان کتنا پیچھے ہے، ترقی میں رکاوٹ کیا ہے، معیشت کمزور کیوں ہے. ہمارے سوچنے کی تشریح ہو چکی ہے، علامت امر کی مخالفت کرے گی اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سنت کی بہار دیکھو، حد یقام فی الارض خیر لهم من ان یمطروا 40 صباحا. کوئی قوم اللہ تعالی کی ایک حد قائم کر دے، ایک حد، کوئی چور چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، زانی کو سمسار کر دیا جائے، کسی شرابی کی پشت پر کوڑے مار دیے جائیں، ایک حد قائم ہو جائے اللہ کتنا راضی ہوتا ہے؟ فرمایا کہ پوری زمین پر 40 دن رحمت کی بارش برسے، کتنے اناج پیدا ہوں گے، فصلیں شاداب ہوں گی، باغات تیار ہوں گے، کتنا پھل حاصل ہوگا. 40 دن کی رحمت کی بارش، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو نوازے گا جو اللہ تعالیٰ کی ایک حد کو قائم کرے. اور اس کے برعکس نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، وما حکموا بغیر ما انزل اللہ الا فشافیہم الفقر، کہ جو قوم اللہ کی شریعت سے ہٹ کر اور کتاب و سنت سے ہٹ کر فیصلہ کرے گی اللہ اس قوم کو فقیر کر دے گا، وہ قوم کلاش ہو جائے. بڑی بھیانک سزا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. تم کیا سمجھتے ہو خلاف سنت اگر نماز پڑھو گے وہ قبول ہو رہی، وہ برباد ہو رہی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا مقام، تمہارے اعمال کا تحفظ، تمہارے اعمال کی قبولیت اسی اساس پر قائم، اطاعت پر قائم. اور یہ اطاعت ہر میدان میں ہو، عبادت ہو، تجارت ہو، سیاست ہو، معیشت ہو، ہر میدان. زید بن ارقم سے ایک سودا ہو گیا، صحیح مسلم میں واقع، زید بن ارقم سے سودا ہو گیا بیعینہ کا. بیعینہ کیا ہے؟ ایک شخص کو پیسے کی ضرورت ہے، کاروباری ہے، وہ کسی دوسرے تاجر کے پاس جائے اور جا کر اس سے کچھ سودا کرے، اس کا مال خریدے، یہ 50 سال کا خریدا، زید ارقم کو رقم کی ضرورت تھی، بیعی نہ کر لی. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کا واقعہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ کو اس سودے کا علم ہوا، زید کو بلا لیا اور کہا کہ زید تم نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جو نمازیں پڑھی، روزے رکھے، جہاد کیے، حج کیا، عمرے کیے، اس ایک سودے نے سب کو برباد کر دیا، ایک ہی سودے سب برباد ہو گیا. بلا تبذلوا اعمالکم، میرے پیغمبر اسلام کا فرمان، میرے پیغمبر اسلام کی سنت، اس کی اہمیت معمولی. زید ایک ہی سودے نے سب کچھ برباد کر دیا. تو یہ پیغمبر اسلام کی سنت کا مقام، اس مقام کو سمجھنا ہے تو میرے پیغمبر کے مقام کو سمجھو، اور اس کو سمجھنا ہے تو اللہ تعالی کے مقام کو سمجھو، کیونکہ پیغمبر کا فرمان پیغمبر کی رائے سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی وحی سے ہوتا ہے. تو ایک شخص اگر سنت کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ سنت کا مخالف، اللہ کے پیغمبر کا مخالف، اللہ تعالی کا مخالف. پھر یہ مہر کیوں نہ لگے، بیانم سزائے کیوں نہ ملے؟ اور اللہ تعالیٰ کسی کی محبت سے مجبور نہیں، کسی کی محبت سے. سب سے مقدس جماعت صحابہ کی جماعت تھی، ابھی آپ نے سنا جنگ احد میں مخالفت ہوئی، اللہ نے سزا دی. وہ تین صحابہ کا واقعہ، انہوں نے ایک نے کہا رات بھر جاگوں گا اور قیام کروں گا، تہجد کا اہتمام کروں گا، دوسرے نے کہا زمانے بھر کے روزے رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا میں گھر بار چھوڑ دوں گا، مسجد میں بیٹھ جاؤں. تینوں بظاہر نیکیاں ہیں مگر پیغمبر اسلام کی سنت نہیں. جو چیز اللہ کے پیغمبر کی سنت نہیں وہ کیسی نیکی؟ نبی علیہ السلام کو اطلاع مل گئی، فرمایا کہ تم اگر اپنے طریقے پر قائم رہے، رات بھر قیام کرتے رہے جب تک زندہ ہو، زمانے بھر کے روزے رکھے، اور گھر بار چھوڑ دیا، مسجد کو سنبھال لیا، تو اس کی سزا کیا ہے؟ من رغب عن سنتی فلیس منی، میری جماعت سے، میرے دین سے تم خارج ہو، کوئی تعلق نہیں. یا آپ نے کس سے بات کی؟ صحابہ سے، جن کی خشیت کا عالم یہ تھا کہ رو رو کر رخساروں پر نشان تھے رونے کے پڑے، اتنا تقویٰ. لیکن خالی تقویٰ کافی نہیں، خالی طلب کافی نہیں، خالی طلب کافی نہیں، جب تک وہ طلب مطابق نہ ہو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے، یہ پورا نہیں. تو آج جو دن گزر رہے ہیں اس وقت ربیع الاول کا مہینہ، بہت مختلف طریقوں سے اظہار محبت کیا جا رہا ہے، لیکن اصل اساس جو ہے پیارے پیغمبر کی محبت کی وہ یہ ہے، آپ کے پیغام کو سمجھا جائے، آپ کی سنت کو سمجھا جائے، اور آپ کی سنت کو اپنانے کا عزم کیا جائے. اس میں بحالی ہے کائنات کی، اخروی کامیابی ہے. اور اگر سنت سے اغماض نظر برتو گے، صرف نظر برتو گے، تو یہ ناکامی ہی ناکامی. امام مالک کے قول سے بات شروع کی تھی، ہر دور کے لیے نبی علیہ السلام کی سنت کی وہی حیثیت ہے جو نوح علیہ السلام کے دور میں ان کی کشتی کی حیثیت تھی، جو کشتی میں سوار ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جو سوار نہیں ہوگا وہ ناکام ہوگا. جو شخص اللہ کے پیغمبر کی سنت کو قبول کرے گا وہ کامیاب ہے، اور جو قبول نہیں کرے گا وہ ناکام. تو ہم اپنے طور پہ ایک عزم کریں، مقام سنت کو سمجھیں، اپنائیں. ہر شعبہ حیات میں سنت کو نافذ کریں، اور اپنے آپ کو یہ بات باور کریں کہ اصل ہمارا مقصد کیا ہے زندگی کا، اس اللہ کا قرب، اس اللہ کی محبت کا حصول. اور یہ بات طے شدہ ہے، فیصلے ہو چکے ہیں کہ پروردگار کی محبت کی ایک ہی بنیاد ہے، اور وہ پیغمبر اسلام کی اطاعت. اس اطاعت کو دل و جان سے قبول کر لو، دونوں جہانوں کی فلاح کی یہ بنیاد ہے. اس سے اگر پیچھے ہٹو گے یہاں بھی ناکام, اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب الیم. دنیا میں فتنہ اور قیامت کے دن دردناک عذاب. کس بات پر؟ نبی علیہ السلام کسی امر کی مخالفت. دنیا میں فتنے کا خدشہ اور قیامت کے دن یقینی اللہ کا دردناک عذاب. کتنا دردناک عذاب؟ نارکم ہذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم. یہ دنیا کی آگ جو ہے جو انسان کو جھلسا دیتی ہے, تانبے کو لوہے کو پگھلا دیتی ہے, جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. یہ عذاب علیم کسی سے ملے گا؟ اللہ کے پیغمبر کی کسی سنت کی مخالفت. سنت کو دل سے لگا لو چاہے پوری کائنات کو چھوڑنا پڑے, اگر پوری کائنات کے دامن کو تھام لو اور حبیب کبریا کی سنت کو چھوڑ دو تو یہ خسارے کا راستہ ہے, اور پوری دنیا کو چھوڑ دو اور پیغمبر اسلام کی سنت کو تھام لو, یہ دونوں جہانوں کی کامیابی کا راستہ ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.